بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا بن ناصر ینصرنا
سید الشہداء کی عظیم و جاویدان شخصیت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین میں ہدایت کا روشن چراغ و نجات کی کشتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ آخر الزمان میں زندگی گزارنے والی انسانیت کی زندگی میں چند خصوصیات ایسی ہیں جو حضرت قوم نوح، قوم صالح، قوم شعیب، قوم ہود اور قوم لوط کی خصوصیات کے ساتھ متشابہ ہیں۔ آج اگر بشریت کو نجات کی کشتی میں سوار ہونا ہے تو آج لشکر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لشکر صاحب الزمان میں کشتی حسین کے ذریعے جایا جا سکتا ہے۔ آج کی نسل کو اگر درس اور عبرت قوم نوح اور وہ عوام جو سید الشہداء کے سامنے مختلف خطوں میں زندگی گزار رہی تھی ان کی خصوصیات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو ہمارے معاشرے میں منوان وہی صورتحال کا مشاہدہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہادیان دین کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں، معرفت کے مقابلے میں۔ آج ہمیں بھی ایسے ہی طوفان و زلزلے و بھنور و پہاڑوں کے برابر آفتوں کی موجوں نے گھیر رکھا ہے کہ جن طوفانوں نے 950 سال حضرت نوح کی قوم کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی آفات اور وہی معاشرتی بیماریاں ہمارے شامل حال ہیں کہ جو سید الشہداء کے معاشرے میں رسول خدا کی آنکھ بند ہونے کے 50 سال بعد امام الشہداء و سید الشہداء کے سامنے جن افراد کو لاحق تھی۔ لہذا کربلا کا عبرت آموز مطالعہ قوم نوح اور قرآن کی یہ داستانیں ہمارے لیے درس بھی ہیں اور عبرت بھی ہیں۔ چند معاشرتی بیماریوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے عشرہ اولی کی 5 مجالس میں عرض کرنے کی توفیق حاصل کی ہے اور آج اس 6 مجلس عزا سے ایک اور معاشرتی بیماری جو قوم نوح کو بھی درپیش تھی اور سید الشہداء کے زمانے میں اس کی شدت قوم نوح کی نسبت زیادہ تھی اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اس قسم کی سوچ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام قرآن جہاں ایک فرد کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے وہاں یہ دین ایک معاشرے کو بھی ہدایت کر رہا ہے اور یہ دین کسی فرد کے فاسد یا فاسق ہونے کا ذمہ دار معاشرے کو قرار دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرد کو کم خطاب کیا گیا ہے، معاشرے کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے۔ فرد کو کم خطاب کیا گیا ہے، قوم کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے، یا ایوہ الناس یا قوم۔ نبی نے بھی آ کے قوم کو خطاب کیا، خداوند متعال نے بھی قوم کو اور ناس کو اور مجموعے کو خطاب کیا ہے۔ سید الشہداء نے بھی یزید کے اس فاسق اور فاجر اور اس مشرکانہ و کافرانہ رویے کا ذمہ دار اس معاشرے کو قرار دیا کہ جس نے یزید کی حاکمیت کو بہت آسانی سے تسلیم کر لیا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں 10 سال سید الشہداء نے دس سال سید الشہداء نے اپنے بھائی کی اس بیعت کی وجہ سے امیر شام کی زندگی کے اندر گزارے، اور سید الشہداء معاشرے کی بیماریوں کی طرف متوجہ کرتے رکھے، اور جیسی ہی یزید برسر اقتدار آیا سید الشہداء نے کہیں نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ سید الشہداء کا وہ تاریخی جملہ کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وَأَخْرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب میں یہاں سوال کروں گا، اے سید الشہداء، اے امام الشہداء، اے امام المسلمین، اے امام ہدایت، اے امام معرفت، سارا فساد تو یزید کے اندر موجود ہے، شراب تو یزید پیتا ہے، حلال خدا کو حرام تو یزید کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال تو یزید کر رہا ہے، محارم کے ساتھ تعلقات تو یزید کے ہیں، حاکمیت الہی کا غاصب تو یزید ہے، لیکن آپ اپنے قوم قول نورانی میں فرما رکھے ہیں میں اپنے نانا کی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو یہاں سے وہ رات سید الشہداء بتا رکھے ہیں کہ امت اگر فاسد ہو جائے تو ایسی امتوں کے اندر ظالم حاکم حکمران بن جاتے ہیں۔ پس یزیدیت سے چھٹکارے کا حل بھی امت کی بیداری ہے، امت کو، عوام کو، افراد کو، مجموعے کو، معاشرے کو ایسی ہدایت و نور و چراغ کی ضرورت ہے جو اس یزیدیت کے سائے سے نکل کر حسینیت کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ بس یہاں پہ سید الشہداء نے بتایا معاشرے کی بیماریاں یزید جیسے کو اس معاشرے پہ حاکم بنا دیتی تھی۔ قوم نوح کے اندر بھی یہ مشکل تھی کہ جب بھی حضرت نوح اس طوفان سے ڈراتے تھے، کشتی تعمیر کرتے تھے، تو ایک چیز جو قوم نوح کے اندر بہت واضح مشاہدہ ہو رہی تھی وہ اس قوم کے اندر، وہ اس معاشرے کے اندر خود پرستی تھی، بس اپنی فکر کے اندر نفس پرستی، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو ترجیح دینا، اپنے آپ میں گرفتار رہنا۔ اپنے آپ کو زندگی کا محور سمجھنا، اپنی چاہتوں کو زندگی کا محور سمجھنا۔ اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے، معاشرے کے اندر مشکل آتی ہے، لیکن یہ اس در پہ ہوتا ہے کسی طرح میں اپنے آپ کو بچا لوں، کسی طرح میں اپنا کام نکال لوں۔ جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ رندے خراب حال کو کس طرح سے ہے کہ وہ ساحر نہ چھیڑ تو، وائز نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو۔ اس مشکلات کے اندر، انعافات کے اندر تو اپنی فکر میں رہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچا کے نکل جائے۔ اس طرح ابھی کراچی یونیورسٹی میں بھی کچھ دوستوں سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا، سب کا رجحان پاکستان سے فرار کرنے کا ہے کہ میں کسی طرح نکلوں اس الجھن سے، میں کسی طرح بھاگوں یہاں سے، چونکہ اب ان ظالمین نے، اب ان فاسق و فاجر حکمرانوں نے رزق حلال کمانا ایک مومن جوان کے لیے بھی دشوار بنا دیا کہ وہ مجبوراً کسی آڑے ٹیڑے راستے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کی آسائشیں نہیں بلکہ ضرورت کو بھی پورا کرنا چاہے تو اس جوان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ راہ حرام سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ اپنے ظالم اور فاسق آقاؤں کے کہنے میں اور آئی ایم ایف کے کہنے، درود بھیجو محمد و آل محمد پر،
اجازت ہے آپ کی،
استاد محترم، امام جمعہ، امام جماعت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اب ایک طالب علم کے لیے مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جب اساتید تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی اجازت سے سماخراشی کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب ایسے معاشرے کے اندر جس میں سب کو اپنی پڑی ہو، وہاں پہ سید الشہداء پورے معاشرے کی سوچ لے کر نکل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کے جد کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سارا فساد یزید کے اندر موجود تھا, لیکن سید الشہداء نے معاشروں کے اندر آنے والے ان ظالم و فاسق حکمرانوں کی مشکل کا حل قوم کی اصلاح کے اندر دیکھا. اگر معاشروں کی آنکھیں کھول دی جائیں, معاشروں کو بیدار کر دیا جائیں, یہ معاشرے عکس العمل دکھاتے ہیں, تسلیم نہیں کرتے, خاموش نہیں رہتے, ظلم کا تماشا نہیں دیکھتے. ایک سوچ یہی ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو, اور دوسری طرف شاعر فرما رہا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سید الشہداء اس آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے تھے. حضرت نوح جو کشتی بنا رہے تھے, اس کشتی میں جانوروں کی بھی جگہ تھی, پرندوں کی بھی جگہ تھی, حیوانوں کی بھی جگہ تھی, انسانوں کی بھی جگہ تھی, حتیٰ کشتی کے اندر مختلف سیکشنز بنائے گئے تھے, مختلف حصے بنائے گئے تھے. اور جب یہ کشتی بن رہی تھی, حضرت نوح بتاتے جا رہے تھے یہ جگہ یہاں پہ تمہارا اناج رکھا جائے گا, اس کشتی کے اندر ہمیں کافی دن کا اناج اسٹور کر کے رکھنا ہے, یہاں پر ہم جانوروں کو رکھیں گے, یہاں پر حیوانات کو رکھا جائے گا, حتیٰ آگے آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے بعض انتظامات, بعض پتے, بعض دوائیاں, بعض کیمیائی مواد اس کشتی کے اندر مختلف چیزوں کی جگہ تھی. بس کشتی نجات پورے معاشرے کی فکر میں ہوتی ہے. اگر سید الشہداء کو, اپنے آپ کو, اپنے خانوادے کو, اہل بیت کو اگر بچانا ہوتا تو اس ظالم حاکم کو بھی خانوادہ اہل بیت سے کوئی اتنی مشکل نہیں تھی, شخصی طور پہ سید الشہداء سے کوئی مشکل نہیں تھی, 10 سال سے امیر شام کی اس پہ زندگی گزار رہے تھے. اگر سید الشہداء کو اپنی نماز بچانی ہوتی, اپنا حج بچانا ہوتا, اپنی عبادتیں بچانی ہوتی, اپنی مسجد بچانی ہوتی, سید الشہداء کو کوئی نہیں چھیڑتا. لیکن ساری مشکل سید الشہداء سے کیوں تھی اس وقت کے ظلم کو, اس وقت کے ظالم کو اور حاکم کو؟ کیونکہ سید الشہداء پورے معاشرے کا سوچ رہے تھے. اور آج ہمارے درمیان میں بھی یہی فکر بنائی جاتی ہے, کسی طرح اپنے آپ کو بچاؤ اور ان مشکلات سے نکالو. بہت کم ہمتیں ہیں, بہت کم دل ہیں کہ جو پورے معاشرے کا سوچتے ہیں. آج جمہوری اسلامی ایران کو جو محاصرہ کیا جاتا ہے, فقہا کو, آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ کو, آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ کو, کیوں ان مراجع تقلید کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کا سوچتے ہیں. آج ایران سے ان کو مشکل انقلاب سے یہی ہے. آپ ایران میں بیٹھے ہیں, آپ کا فلسطینی سے کیا لینا دینا, آپ کا یمن سے کیا لینا دینا, آپ کا شام سے کیا لینا دینا, آپ کا افغانستان سے کیا لینا دینا, آپ کا پاکستان سے کیا لینا دینا, آپ کا پاراچنار سے کیا لینا دینا, آپ کا لبنان سے کیا لینا دینا, یہ مصیبتیں لے کر آتی ہیں. لیکن کتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر گھیرا تنگ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو. ان کو اپنا نیون سٹی بنانا ہے, لبرلزم لے کر آنا ہے حجاز کے اندر, ان کو اپنی پڑی, ان کی اپنی شراب, اپنے نشے پورے ہو, ان کو فکر نہیں پورے معاشرے کی. ظالم کو بھی اسی سے مشکل ہوتی ہے. حضرت نوح سے اسی لیے ساری مشکل تھی کہ حضرت نوح خود ہدایت حاصل کرنے کے در پہ نہیں تھے فقط, وہ تو خدا بند مطالع نے عصمت اور ہدایت و معرفت حضرت نوح کے اوپر لطف الہی تھا, لیکن حضرت نوح اس گمراہی سے معاشرے کو نکالنا چاہتے تھے. لیکن جن معاشروں کے اندر ظلم کی حکومت کو تقویت دینی ہو, وہاں پہ یہ سوچ لائی جاتی ہے. آپ اپنا سوچیں, اپنی عبادت کے اوپر غور کریں, یعنی اسلام کو معاشرے سے جدا کر دینا, اجتماعیت سے جدا کر دینا, دین کی سیاست سے جدائی. اور یہی آج کے ظالم اور استکبار یہی چاہتا ہے کہ دین کو معاشرے کے اندر نہ لے کے جایا جائے. آپ اپنی نماز سے تعلق رکھیں, اپنا روزہ رکھیں, آپ اس کی خبر نہ لیں کہ دین اب معاشرے میں بھی دخل اندازی کرے. ساری مشکل یہ تھی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب اس انقلاب کی بنیادیں رکھ رہے تھے, تحریک چلا رہے تھے, تو شاہ اپنے کارندے بھیج کے امام خمینی کو یہی بتاتا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی مشکل یہ, باقی فقہا بھی تو ہیں, باقی افراد بھی تو ہیں, باقی علماء بھی تو ہیں, یا ایسے علماء سو درباری علماء جو شاہ کے ہاتھ چومتے تھے, آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں, آپ کیوں پورے معاشرے کی فکر کرتے ہیں، آپ کیوں بولتے ہیں، یا آپ کو سیاست سے کیا لینا دینا؟ ایک مرتبہ نجف میں امام خمینی تشریف فرما تھے، نجف اشرف میں، وہاں پر باقاعدہ صدام نے ایک فرد کو بھیجا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ شاہ کی طرف سے تھا، اس فرد نے جا کے امام خمینی کو یہ کہا تھا کہ آپ کی ساری مشکل جو ابھی آپ کو نجف سے بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ آپ نجف میں بھی امام خمینی ولایت فقیہ کے درس دے رہے تھے، وہاں پہ حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ کے درس، کہ جب امام خمینی کو جلا وطن کیا تھا ایران سے، تو وہاں پہ اس نے یہی بات امام خمینی سے کی تھی، تو امام خمینی نے اس سے کہا تھا کہ تو ایک کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، آپ اپنا درس پڑھائیں، دین پڑھائیں، حکومت اور سیاست سے واسطہ نہ رکھیں۔ تو امام خمینی نے جملہ کہا تھا کہ تو ایک فقیہ سے، ایک مجتہد سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو سیاست چھوڑ دے، گویا تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اے خمینی تو اپنا دین چھوڑ دے، کیونکہ میرا دین میری سیاست ہے۔ اور امام خمینی کا یہ معروف جملہ ہے کہ دین ما سیاست ما آس و سیاست ما دین ما آس۔ اگر میں معاشرے کی خبر نہ لوں، اگر میں معاشرے کی فکر نہ کروں، اگر میں معاشرے کے بارے میں نہ سوچوں، بالکل ایسی ہے جیسے میں دیندار نہیں ہوں۔ بے دینی کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا اور معاشرے سے بے فکر ہونا، اور اس سے حاکم و ظالموں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ یہی ڈگر جاری و ساری رکھے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجو محمد و آل محمد، آپ کا قول نورانی دو تین عبارتوں کے ساتھ مختلف، یہ روایت آئی کہ من اصبح ولم يهتم بالامور المسلمين، بعض روایتوں میں آیا کہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یا آیا کہ فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شخص جو صبح کرے اس حالت میں کہ مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہ کرے۔ اسی لیے نماز جمعہ، نماز عید امام مسلمین کے لیے مختص ہے کہ پورے معاشرے کے بارے میں مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے آگاہی و بیداری کا سامان کرے۔ اسی لیے اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں ظہر کی نماز دو رکعت کم کر کے خطبے کو اس میں واجب قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے اس کے آداب میں سے یہ، جس طرح نماز میں اپنی پوری توجہ نماز کی طرف ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ادھر ادھر توجہ جائے خطبے کے اندر تو اس میں اشکال ہے، خطبے کو بھی بالکل ایسے، کیونکہ نماز جمعہ کا حصہ ہے، واجب حصہ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ باخبر کرنا۔ اور یہ روایت کے سلی گرامی فرماتے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں اگر وہ اہتمام نہیں کرتا، اور اہتمام کرنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے۔ اور سیکولر اسلام کے اندر کیا ہے، آپ کی عزاداری بھی ایسی ہو جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ کا نوحہ بھی ایسا ہو جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ اپنے نوحے میں کسی مظلوم کا تذکرہ نہ کریں اور کسی ظالم کا تذکرہ نہ کریں۔ وہ جو آپ کی خدمت نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک مرتبہ غور کریں، واقعاً سارا غم جو ہم بناتے ہیں، ساری مشکل جو ہمیں ہے، جس کو ہم غم حسین سے تعبیر کرتے ہیں، درد حسین سے تعبیر کرتے ہیں، ایک دفعہ سوچیں ایک عزادار سید الشہداء کو یزید سے اصلی مشکل کیا تھی، سید الشہداء کے دل میں کیا غم تھا، کیا درد تھا۔ اور میں عزادار کے طور پہ ایک ادنا سا سید الشہداء کا عزادار ہونے کے اعتبار سے دیکھوں میرا درد اور غم کیا ہے، کیونکہ جب سید الشہداء درد کا احساس کر رہے تھے، غم کا احساس کر رہے تھے، جس کو ہم غم حسین سے تعبیر کرتے ہیں، درد حسین سے تعبیر کرتے ہیں، سید الشہداء کو کیا درد تھا؟ اگر میں کہوں سید الشہداء کو وہ درد تھا جو مجھے ہے، مجھے کیا درد ہے؟ مجھے سارا درد وہ ہے جو شب عاشور یا صبح عاشور و عصر عاشور سید الشہداء کے ساتھ ہوا، جو آپ کے خانوادے کے ساتھ ہوا، جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا، جو آپ کے بچوں کے ساتھ ہوا، جو آپ کے انصار کے ساتھ ہوا۔ لیکن 27 رجب کو جو درد اور غم سید الشہداء کو مدینہ چھڑواتا ہے، مکہ چھڑواتا ہے، آیا وہ درد یہ تھا؟ تب تک تو سکینہ سالم ہے، انصار سید الشہداء سالم ہے، تب تک تو یزید نے خانوادہ اہل بیت میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا، بس پھر وہ کیا غم حسین ہے جو سید الشہداء کو اٹھاتا ہے؟ وہ یہی غم ہے کہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، اور ظالم حاکم ہے اور اس حق کو غصب کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر مجھے وہی غم دل میں رکھنا ہے، میں بھی میری یزید سے نفرت کی دلیل عاشور کے بعد ہے، صبح عاشور کے بعد ہے، عصر عاشور کے بعد ہے، شب عاشور کے بعد ہے، لیکن سید الشہداء بھی یزید سے نفرت کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ نفرت کر رہے ہیں، لیکن سید الشہداء کے دل سے پوچھو کہ یزید سے کیوں نفرت ہے، سید الشہداء کہتے ہیں کہ یزید شرابی ہے، یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید حق کے حاکمیت نہیں رکھتا، یزید اس مسند کا غاصب ہے۔ اب یہ غم حسین، اور ایک میرا غم جو کہ عصر عاشور جو کہ برحق ہے، وہ غم لازمی ہے، لیکن اگر میرے دل میں بھی وہی درد اور وہی غم جو مکہ سے اور مدینہ سے حسین کو یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے لے کر آتا ہے، اگر میں بھی اسی غم میں عزادار ہوں، اسی درد میں عزادار ہوں، تو میں فقط ایک ظالم اور فاسق کا مقابلہ نہیں کروں گا، میں فقط 61 ہجری کے یزید کی اس کو لعنت نہیں کروں گا، بلکہ اگر میرا غم اور حسین کا غم ایک ہو جائے، میرا درد اور حسین کا درد ایک ہو جائے، تو میں ہم غم حسین بن جاؤں گا، میں ہم درد حسین بن جاؤں گا، اور جب میں ہم درد حسین بن جاؤں گا تو چاہے 61 ہجری ہو یا چاہے 1445 ہجری ہو، جو بھی حاکم ظالم ہوگا، جو بھی حاکم فاسق ہوگا، جو بھی حاکم چور ہوگا، جو بھی حاکم غاصب ہوگا، جو بھی حاکم فاسق ہوگا، میری دشمنی، میری نفرت اس کے ساتھ وہی ہوگی جو حسین کی یزید کے ساتھ تھی۔ پس یہ وہ چیز ہے جو درد حسین کے ساتھ، غم حسین کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے۔ بس پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غم حسین میں امریکہ کا مقابلہ نہ کروں، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غم حسین میں اسرائیل کا مقابلہ نہ کروں، کہ میں غم حسین میں آل سعود کا مقابلہ نہ کروں، کہ میں غم حسین میں ظالم حاکم کا مقابلہ نہ کروں۔ غم حسین 61 ہجری کی کربلا سے عزادار کو 1445 کی کربلا میں اتارتا ہے۔ یہ کشتی نجات و کشتی حسین 61 ہجری سے 1445 ہجری تک کا سفر کراتی ہے۔ آج کے عبید اللہ کو، آج کے یزید کو، آج کے شمر کا نقاب عزاداری اترواتی ہے۔ بس یہ عزادار تیار ہوتا ہے، اس لیے سید الشہداء نے کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تاکہ مشکل فرد کے اندر نہ آ جائے، بلکہ اس خصوصیات کے حامل ہر حاکم سے عزادار کی براءت کا سامان ہو جائے۔ اور یہی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امام خمینی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنے زمانے کے ظالم کا مقابلہ کرنا، اگر امام حسین، خدا شاہد ہے، اگر امام حسین نمرود کے خلاف نکلتے سکینہ سالم رہتی، اگر امام حسین فقط فرعون کے خلاف نعرے لگاتے علی اصغر محفوظ رہتے، اگر امام حسین شداد کے خلاف، قارون کے خلاف نکلتے سید الشہداء کے انصار کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، چونکہ اپنے زمانے کے زندہ ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور اپنے زمانے کے سامنے عوام کو بیدار کر رہے تھے، اس لیے سید الشہداء کو فجیع ترین انداز سے کربلا کے میدان میں قتل کر دیا۔ ہر کربلا کے اندر، ہر دور کے اندر، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، اسی لیے تھا۔ لیکن اگر میں اپنی، وہ اقبال جو کہتا ہے کہ میں اپنی دو رکعت کے اندر اگر ایک امام مصروف ہو جائے، امامت یہی درس دیتی ہے۔ اقبال جو کہتا ہے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارہ دو رکعت کا امام، یہ بہت عمدہ تعبیر ہے کہ اسلام سیاست سے جدا نہیں ہے۔ وہ مسلمان، وہ مومن، وہ خطیب، وہ عالم کہ جو اپنی دو رکعت کی نماز میں اتنا مصروف ہو کہ وہ زمانے کے ظلم میں کے مقابلے میں اپنا کردار ادا نہ کرے, یہ دو رکعت کی نماز اس کو کہیں لے نہیں پہنچا سکتی. اور سید الشہداء کے سامنے وہ نمازیں وہ حج ہو رہے تھے, سید الشہداء عیناً 8 ذی الحج کو اپنے عمرے کو حج میں تبدیل کر کے جاتے ہیں. سید الشہداء کو حج سے زیادہ درد اس بات کا تھا کہ کس کے سائے میں یہ حج ہو رہا ہے. سید الشہداء کو وہ سایہ پاک کرنا منظور تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. جوانان بھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کراچی یونیورسٹی کے جوان یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں درد ہے, سوسائٹی کا کیا ہوگا, آزاداری کس طرف جا رہی ہے, معاملات کس طرف جا رہے ہیں, آزاداری کے اندر بھی دنیا پرستی ہو رہی ہے, اور وہ اپنے گلے شکوے جس طرح سے مومنین کرتے ہیں. میں خود اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, اگر میرے معاشرے کے اندر برائی موجود ہے, اس میں میرے گناہ کا حصہ ہے, اس کے اندر میری برائی کا بھی حصہ ہے, اس کے اندر میری لاتعلقی کا بھی حصہ ہے, کیوں امام خمینی ایک قوم کو دعوت دیتے ہیں, شہید عارف حسین حسینی دعوت دیتے ہیں, ڈاکٹر محمد علی نقوی جب جوانوں کو جمع کرتے ہیں تو جوان جمع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان دلوں کے اندر وہ پاکیزگیاں تھیں کہ آج بھی وہ جوان ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ملت کے اندر ہدایت کا دروازہ ہیں, دانشگاہوں میں, یونیورسٹیز کے اندر. کیوں تاثیر تھی, میری زبان میں تاثیر نہیں ہے, اور شہید عارف حسین الحسینی کی زبان میں ایسی تاثیر تھی جو حتیٰ ان کے نظریے کو نہیں مانتا تھا ان کے ساتھ ہوتا تھا. آج کیوں جو میرے نظریے کو نہیں بھی مانتا لیکن میرے اخلاق کے ساتھ, میری شخصیت کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہوتا. اپنی تربیت کی تھی, اپنا تزکیہ کیا تھا. اگر میں اپنے معاشرے کو صحیح کرنا چاہتا ہوں اور اسے ان برائیوں کا چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں, مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا, مجھے اپنے دین کو سمجھنا پڑے گا, مجھے اپنے دین کی ان کلیدی نکات پہ غور کرنا پڑے گا. امام خمینی کا انقلاب امام خمینی کی ذات سے شروع ہوا, امام خمینی کی ذات سے یہ انقلاب قوم میں پہنچا گیا. اگر اس انقلاب کو مائک کے ذریعے پہنچنا ہوتا, اسپیکر کے ذریعے پہنچنا ہوتا, کیمرے کے ذریعے سے پہنچنا ہوتا تو بڑا آسان تھا. سید الشہداء کا انقلاب سید الشہداء کی ذات سے شروع, نبی اکرم کا انقلاب نبی اکرم کی ذات سے شروع. ایسی شخصیت جس کو علامہ اقبال اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, جب معاشرے ظلم کے طوفانوں کے اندر گھر جائیں کہ قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلے حجاز, جبکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں آگے کہ اس کا گیسو الجھا ہوا ہے, اس کی زلفیں الجھی ہوئی ہیں اس امت کی, لیکن اس امت کو جس حسین کی ضرورت ہے جو اس کے گیسو کو درست کرے, وہ کرسماتی شخصیت کہ جس کی ہدایت کے اندر وہ اثر ہو, کہ جس میں سب جمع ہو جائیں اسی لشکر میں, اس کشتی نجات کا نام حسین ابن علی ہے. آج اسی لیے اس فرش اعضا کی اہمیت ہے کہ اس کشتی کے اندر سب کو سوار کرنا ہے اسے. اور امام خمینی نے ایک واقعہ ابھی بات آئی تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ہمارے درمیان وہ شخصیات گزری ہیں. میں خود ہی اپنے استاد سے ایک واقعہ سن رہا تھا آیت اللہ حسن علی نخودکی کا, عارف صوفی ولایت تکوینی کے صاحب ولایت تکوینی تھے, اور کافی بزرگان عرفا ان کا تذکرہ کرتے ہیں. انقلاب اسلامی کے تقریباً 3-4 سال تک قید حیات تھے, 1983 یا 1984 میں اس دنیا سے گئے. امام خمینی کی ملاقات ان سے اپنی جوانی کے دور میں ہوئی تھی, تقریباً 30-32 سال میں. اس کو آیت اللہ شبیری زنجانی نے ایک مرتبہ قم میں بیان کیا تھا اس واقعے کو, اور آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی آیت اللہ حسن علی نخودکی کے بیٹے سے نقل کیا تھا اس واقعے کو. ان کے بیٹے نے بتایا تھا کہ امام خمینی کی ملاقات ایک مرتبہ حرم کے اندر, امام رضا کے حرم کے اندر ہوئی تھی, اور امام خمینی ملاقات کرنا چاہتے تھے, جانتے تھے آیت اللہ حسن علی نخودکی کی شخصیت کو, کہ آپ علم کیمیا آپ کے پاس تھا اور بہت ولایت تکوینی تھی, اور بالکل جیسے آیت اللہ بہجت کی شخصیت تھی, کرسماتی شخصیت. ہم ایسی نصیحت کے لیے جیسے فقہا کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے واقعات سناتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہاں پہ مخمینی نے ایک مرتبہ کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آیت اللہ نخودگی نے کہا تھا کہ میں ابھی اس وقت مصروف ہوں، میں اپنے کچھ اعمال انجام دینے آیا ہوں، جیسے اس سے فارغ ہوں گا تو ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ حرم مبارک کے اندر شیخ حر عاملی کی قبر پہ آپ میرے انتظار کریں، امام خمینی سے کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، میں آؤں گا، میں آپ سے ملاقات کروں۔ وہ اپنے اعمال اور عبادات سے جب یہاں پہ آئے، ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ امام خمینی نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس علم کیمیا ہے اور میں آپ سے یہ علم کیمیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آیت اللہ نخودگی، سب جانتے تھے کہ مطلب وہ علم کیمیا سے مراد یہ کہ اگر پتھر سے کہیں سونا ہو جائے تو سونا ہو جائے وہ، اور فلاں فولاد اور فلاں مواد اس طرح ہو جائے۔ تو انہوں نے امام خمینی سے ایک بات کی تھی، کیا تم مجھے یقین دلاتے ہو کہ تم اس کا استعمال خود اپنی شخصیت کے لیے یا سوء استفادہ نہیں کرو گے، بلکہ اس کو وہیں استعمال کرو گے کہ جہاں پہ استعمال کرنے کا حق ہے؟ وہاں پہ امام خمینی نے کچھ سوچ بچار کے بعد کہا کہ نہیں، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ سچائی کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، امام خمینی کی صداقت اور معروف تھی، صداقت کے ساتھ کہا کہ میں نہیں لے سکتا۔ تو وہاں پہ آیت اللہ نخودگی نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک چیز ایسی دوں کہ جس کے ذریعے سے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز حاصل ہو جائے، جو اس علم کیمیا سے بھی بڑھ کر ہو؟ کہا بالکل، ارشاد فرمائیے۔ تو وہاں پہ یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم طالب علموں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ وہاں آیت اللہ نخودگی نے امام خمینی سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ اپنی خود سازی اور اپنے آپ کا تزکیہ اور یہ جو آپ کی لگن ہے، تو اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور اس کے بعد تسبیح ہے جناب سیدہ 1 مرتبہ، اور اس کے بعد کہا کہ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کی سورہ طلاق کی یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 2 اور 3، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ خداوند متعال، میں نے وہ آیات آپ کی لکھی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی خداوند متعال کے اوپر توکل کرے گا، خداوند متعال اس کے لیے آسودگی اور اس مشکلات سے نکلنے کی راستہ فراہم کر دے گا۔ اور آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، لَا يَحْتَسِبْ یعنی وہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ خداوند متعال کی ان آیات کے اندر خود یہ کیمیا بھی موجود ہے، یہ امام خمینی کو انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ کے بہت واقعات، چونکہ پاکستانی زائرین اس وقت بھی جب ایران جاتے تھے، حتی شاہ کے زمانے میں آیت اللہ نخودگی سے ملاقات کرتے تھے، تو آپ بہت ساری چیزیں کرتے تھے، اور آپ کا معروف تھا کہ مطلب ایک کسان آیت اللہ نخودگی کے پاس ایک مرتبہ آیا اور کہا، اس نے کہا کہ یہاں پہ میری فصلوں کی مشکل ہے، میری فصل پہ جب پھل لگتا ہے تو وہاں پہ ٹڈیاں آ جاتی ہیں۔ تو ان کی اتنی ان عرفا کی، یعنی انہوں نے ہمارے سامنے وہ سفر کیے، اسی نسل کے سامنے وہ سفر کیا کہ عالم ارواح کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا، خداوند متعال کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا کہ خداوند متعال نے مادیت کو ان کے لیے تسخیر کر دیا تھا۔ اس کسان نے کہا کہ وہ ٹڈیوں کی وجہ سے میری پوری فصل ضائع ہو جاتی ہے، تو آیت اللہ نخودگی نے کہا تھا کہ جب تم اپنی فصل کے پاس جانا، اس فصل کے اوپر وہاں کھڑے ہو کر، اور کہا ان ٹڈیوں کو جو تمہاری فصل کے پھل کھا جاتی ہیں، اس کو کہنا نخودگی نے تمہیں سلام کہا ہے، پہلے میرا سلام کرنا، اور ان ٹڈیوں سے کہنا کہ نخودگی نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کھانا ہو تو اس فصل کے پھل نہ کھائیں، پتوں کو کھائیں۔ اور اس کسان نے یہ واقعہ سنایا، بھی وہاں پہ معروف تھا، اور بتایا کہ میں نے یہی کام کیا۔ شروع میں تھوڑا شرمندہ باقی کسان دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا ایسے، یہ ٹڈیوں سے خطاب کر رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا تھوڑی خلوت ہے، تو زور سے کہا ٹڈیوں کو کہ نخودگی نے سلام پہنچایا اور کہا ہے کہ تمہیں اگر کھانا بھی ہو تو پھلوں کو مت کھانا اور پتوں کو کھانا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس فصل کے اندر پتوں کو ٹڈیاں کھا گئی تھیں اور میری فصل سلامت تھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہمارے درمیان کے اندر یہ شخصیات، شہید عارف حسین الحسینی، شہید قاسم سلیمانی، یہ عرافا، اور اسی عباس ٹاؤن کی وہ شخصیت، بے نظیر شخصیت، استاد الاساتید آغے جعفر جیسی شخصیات، یہ ہمارے سامنے اتمام حجت ہے کہ اسی زمانے میں، اسی معاشرے کے اندر، جب گمراہی و معرفت اور گندگی و فساد و فحشا گھیرے ہوئے ہے، ایک شخص 80 سال تک، 90 سال تک اسی معاشرے میں رہ کر بھی اپنی پاکیزگی اور تزکیے کو اس اوج پہ لے کے جا سکتا ہے کہ مجھ جیسا جوان اس کے سامنے شرمندہ ہوتا۔ اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اور آج حسین ابن علی کے لشکر اور کشتی میں سوار ہونے کا پہلا نسخہ یہی تزکیہ اور اپنے دل کو اتنا پاکیزہ بنانا ہے کہ حسین کے لشکر کے شامل ہونے کی توفیق حاصل ہو جائے. وہ سید الشہداء ایسا ہی ایک لشکر پاکیزہ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے. اور شب عاشور ایک ایک سپاہی کو اس کا مقام بتانا چاہتے تھے. ایک مرتبہ جو واقعہ آپ کی خدمت پیش کیا, سید الشہداء چراغ بجھانے کے واقعے کے بعد جب خیمے سے باہر آئے ہیں, راوی نے کہا کہ ہلال نافع بن ہلال بھی سید الشہداء کے ساتھ ساتھ باہر آ رکھے ہیں. کہا مولا کہاں جا رکھے ہیں؟ کہا میدان کربلا کا ایک دور کرنے جا رہا ہوں. نافع بن ہلال نے ساتھ آنا چاہا, مولا نے کہا ہلال آ جاؤ. ہلال کو ساتھ لے کے جا رہے تھے, ایک مقام پر کہا مولا کیوں رک گئے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا حبیب گھوڑے سے گرے گا. آگے بڑھتے ایک مقام آیا, کہا مولا اب یہاں کیوں رک گئے؟ کہا یہاں پر میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی. ارے ہلال آگے بڑھتے جا رکھے گئے, حسین مقتل کے مختلف خطوں کا جائزہ لے رکھے گئے. ایک مرتبہ آیا ایک مقام آیا, یہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے, یہاں میرا عباس زین سے زمین پر آئے گا, یہاں میرا علی اکبر ٹانگیں رگڑے گا, یہاں پر شہداء کربلا کے ایک ایک کا مقام بتایا. اور ایک جگہ ایسی آئی سید الشہداء تیزی سے جانے لگے, کہا مولا مولا اس مقام کا نہیں بتایا, ارے یہ مقام ہے جہاں میرے ششماہے کے گلے پر تیر لگے گا. ارے عجیب مقام تھا, ارے عجیب مقام تھا. جب عصر عاشور اداداروں جانتے ہو حسین نے ایک صدا بلند کی ہے, حل من ناصر ینصرنا, وہ وتر الموتور زیارت عاشورا کا وہ جملہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا وتر الموتور, اے تنے تنہا. جب عصر عاشور تنہا ہوا ہے تو یہ ایک صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من یعین معین یعیننا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. اب ان صداؤں کا سننا تھا, خیمے میں ایک شش ماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ارے زینب کے پاس جاتے گئے, خبر لیتے گئے, اگر زینب کیوں رو رکھی گئے, ارے یہ گریا کیسا گئے, ارے اے بھیا آپ کی حلمن میں ایسا درد تھا, ارے علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا. حسین نے کہا اے بہنا دیدیے دے دو, علی اصغر کو بھی دے دو, لے کر جاتا ہوں میدان کربلا میں. جاتے گئے اس لشکر کفار کے پاس, اس لشکر مشرک کے پاس, اس لشکر فاسق کے پاس. اس لشکر پہ جا کر کہتے گئے ارے اے فاسقو, اے قوم جفا کار, اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں گئے تو اس شش ماہے پر رحم کر لو, کیا دیکھ نہیں رکھے کہ اس کی زبان ارے خشک ہے, ارے کیا اس کا منہ کھلتا ہوا بند ہوتا ہوا نہیں دیکھ رکھے, ارے کیا اس کا تڑپنا نہیں دیکھ رکھے. قوم جفاکار کے اندر جب سید الشہداء کا یہ مکالبہ ہوا, ارے لشکر عمر سعد کے اندر ارے سب آنکھیں بند کر کے رونے لگے. ارے کوئی اپنا منہ چھپا کے رو رہا تھا, ارے کوئی اپنے آپ کو پیچھے لے کے جاتا گئے. عمر سعد نے کہا ارے یہ شش ماہ اگر باقی رہا تو میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. ہرملا کو آواز دی, ارے ہرملا جلدی آ, تیری تیر اندازی کا موقع آ گیا. ہرملا نے کہا ارے عمر سعد کیا کوئی تازہ دم لشکر آ گیا, ارے کیا حسین کی مدد کے لیے کوئی فوج آ گئی؟ کہا ہرملا جلدی کر, کوئی فوج نہیں آئی, یہ حسین کے ہاتھوں پہ جو تجھے نظر آ رہا ہے, ارے اگر یہ باقی رہا ارے میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. ہرملا نے کہا ارے لہین یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, یہ تو شش ماہ گئے, کیا کہہ رکھا گئے؟ ہرملا جلدی کر تیر لگا, اگر تو نے یہ تیر نہ چلایا ارے ہم یہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. ہرملا کے تیر کا کھینچنا تھا, عزاداروں نے سید الشہداء جب پہلا تیر کھینچا گئے وہ تیر ابھی لگنے ہی والا تھا, ہرملا کے ہاتھ سے گرا. عمر سعد نے کہا ارے تیرے ہاتھ تو آج تک نہیں لرزے, ارے ہرملا تو تو ماہر تیر انداز گئے, ارے یہ کیا ہوا؟ ہرملا نے کہا جب میں تیر چلاتا ہوں
ارے پشت خیمہ سے ایک خاتون مجھے دیکھ رہی ہے، گویا مجھ سے کہہ رہی کو، ارے اے ہرملا ذرا تیر چلانے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لے تیرا تیر بڑا گئے میرا اصغر چھوٹا گئے۔ ارے ایک مرتبہ تیر چلایا، علی اصغر کا گلا چھت گیا، ارے حسین نے یہ خون آسمان کی جانب کیا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، حسین نے بڑے لاشے اٹھائے گئے، کبھی قدم حسین کے لڑکھڑائے لگی، کبھی حسین قدم پیچھے لگی ہوئے، لیکن جب اصغر کا لاشا اٹھایا سات قدم پیچھے انا للہ وانا الیہ راجعون۔